سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باوز بلند درود پاک. اللهم صل اللہ کان معه آلہۃ کما یقولون اذن لتغوا بالعشر متفق اللہ سبحان اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ذات باری تعالی سے متعلق اور صفات باری تعالی سے متعلق جو نظریات اور عقائد ذکر کیے جا رہے تھے اور اسی کے ضمن میں قرآن کریم فرقان حمید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس سے اللہ کی ذات غیر مخلوق اسی طرح اللہ رب العالمین کا کلام بھی غیر مخلوق اس عنوان کو ثابت کرنے کے لیے ہم پہلے مرحلے کے اندر پہلی نشست ہم نے اس عنوان کے ساتھ یعنی اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی سے متعلق ایک اسلامی نظریہ اور عقائد کیا ہے اس کو ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے تھے. کل کی نشست چند ضروری مسائل کے حوالے سے ذکر کی گئی. ہم نے سب سے پہلے عقائد نصفیہ سے اس نظریے کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے اور امام ابو حفص عمر بن محمد نصفی ماتریدی سمرقندی جن کا سن وصال 537 ہجری ہے ان کی مضبوط مربوط مستند اور شہرہ آفاق مجمع علیہ کتاب العقائد النصفیہ سے ہم نے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے چند باتیں پیش ذکر کی ہیں. بہت سے مسائل اللہ کی توحید کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیے جائیں گے جو انتہائی ضروری ہے. کل بھی ہم نے خاص روایت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض جاہل دعا کے اندر ان چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اسرائیلی روایات کو لا کر اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی صفات سے ایسے نظریات اور ایسے فضول نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو یقیناً اسلامی نظریہ نہیں ہے. اس کی وضاحت اور اس کی تشریح یہاں پر ہوئی. انشاءاللہ مسئلہ آگے امکان کذب کا مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ بیان کریں تو ابھی صفت پہلے ہم انشاءاللہ یوں کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی صفت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک وہ ہے جس کو صفت سلبیہ کہا جاتا ہے وہ چیزیں جس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی اور ایک ہے صفت اثباتیہ کمالیہ ذاتیہ یعنی وہ صفات جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے اور وہ کمال ہے. تو ان دونوں کے اندر کہ کن چیزوں کو اللہ کے لیے ثابت مانا جائے گا اور کن چیزوں کو اللہ کے لیے نہیں مانا جائے گا یہ دو قسمیں وہاں پر واضح طور پر کی گئی ہے. تو انشاءاللہ اس میں آگے مستقل نشست انشاءاللہ میں امکان کذب کے مسئلے پر کروں گا. دوستوں نے یہ کہا کہ چیدہ چیدہ آپ بیان کرتے ہیں ایک نشست اس پر ہو جائے کہ پتہ چل جائے امکان کذب سے مراد یعنی کذب بمانا جھوٹ. ٹھیک ہے اتنا تو اردو کا لیول آپ کا ہائی ہو چکا ہوگا کہ امکان کذب کا معنی جھوٹ کا امکان یہ ہمارے درمیان اور بد مذہبوں کے درمیان ایک بہت مارکت الارا مسئلہ ہے. مارکت الارا مسئلہ یہ کہ وہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں اور دلائل اور صداقت اور اللہ سے متعلق نیک عقیدے اور شاف عقیدے جو وہ اہل سنت ہی کے پاس ہیں. تو انشاءاللہ ہم توحید کا ایک تسلسل آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے, اور وہاں پر مستقل ایک نشست جو ہوگی وہ تفصیل کے ساتھ ہوگی, اور وہ خاص طور پر جو ذکر کی جائے گی وہ امکان کذب کے حوالے سے کی جائے گی. لیکن شومی قسمت یہ کہ لوگ بنیاد کو سمجھنا نہیں چاہتے. جس طرح کہ میں بارہا آپ کی محفل میں کہتا ہوں, مجھے بعض لوگوں نے کہا آپ خلاصہ تراوی پیش کریں خلاصہ, تو میں نے کہا جہاں ہوتا وہاں جایا کرو, جاؤ وہاں جا کر سنو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ بچ گئی تو ساری تراویاں بچ جائیں گی, سارا ایمان بچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں لوگوں کا ٹائم نہیں خراب کرنا چاہتا. جہاں لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں آپ خلاصوں کے پیچھے پڑے ہوئے, وہاں پر لوگوں کے عقیدے اور ان کی نیتوں کو درست کریں اور لوگوں کی ذہنی تربیت کریں تاکہ وہ اس موضوع کو سننے کے لیے اس طرف آئیں تاکہ وہ اپنا بھی عقیدہ بچائیں اور دوسرے کے عقیدوں کو بھی بچائیں. حالانکہ وہ اس کے مقابلے میں پانچ منٹ کا مطالعہ ہے. خلاصہ تراوی صرف الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اگر ہم قرآن رکھیں اور پڑھنا شروع کر دیں وہ تو پانچ منٹ کا مطالعہ. یہ وہ ہے کہ جناب فجر کے بعد سے شروع کریں تو ظہر تک جا کر صرف دو چار لائنیں سمجھ میں آتی ہیں, اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ جس کو ہم دس منٹ میں بیان کر سکتے ہیں. ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ یہ اتنا ضروری ایشو اور کتابوں میں انتہائی مشکل پہرائے میں لکھا ہوا ایشو ہے. طلبا بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ استاذوں کو پڑھانے کے لیے رات رات لگ کر اس عبارت کو سمجھ کر صبح استاد بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ بچوں کو پڑھانا تو درکنار, وہ تو پہلے کچھ پڑھ کر آتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم تو اس سطح پر جا کر سنا رہے ہیں کہ جن کو اس سے پہلے کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو اس سطح تک پہنچانے کے لیے, اس کو نرم کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اس سے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یقیناً علم یا عالم یا جو بھی ہو اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ عقائد کی تفصیل لوگوں کے سامنے بیان کریں. ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, اور حضرت امام نصفی نے اللہ رب العالمین کے ذات کے تعارف کے لیے فرمایا والمحدث للعالم هو اللہ. اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ جہاں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. الواحد وہ ایک ہے, القدیم وہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے, القادر قدرت والا ہے, الحی زندہ ہے, العلیم جاننے والا ہے, السمیع سننے والا ہے, اشائیو وہ چاہنے والا ہے, المرید وہ ارادہ کرنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کی تعریف ہوئی ہے. اب اس پر میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں گزشتہ گویا کہ اس میں ذکر کر دی تھی کہ اللہ رب العالمین خود کلام مجید میں اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ ہاں میں ہی ہوں جو محدث عالم ہوں, عالم کو ایجاد کرنے والا. اس پر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 بدیع السماوات والارض کی تلاوت آپ کے سامنے کی تھی, وخلق کل شیء پڑھا تھا, اور پھر خاص طور پر سورۃ الغاشیہ سے افلا ينظرون للابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت. تو اب وہ ترجمہ قرآن تو ہو جائے لیکن اس کو اس سبجیکٹ میں لانا ضروری ہے تاکہ اس کی درجہ بندی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے. اب آئیے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کی بڑی پیاری تشریح فرماتے ہیں کہ والمحدث للعالم هو اللہ, جو یہ متن ہے نا اصل, اور اسی کی شرح علامہ تفتزانی نے کی ہے کہ جہاں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. تو علامہ تفتزانی هو اللہ وہ اللہ ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے مزید اس کو کلیئر کرتے ہیں اور آسان کرتے ہیں اور ہمارے لیے اس کو بیان کرتے ہیں. ایو الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلا. یہ ذات کی تعریف کی ہے آپ نے اس حوالے سے. امام نصفی نے انتہائی اس کی سمری بیان کی, خلاصہ بیان کیا. محدث للعالم, اللہ کون ہے جو عالم کا پیدا کرنے والا. اب اس کو جو ہے مزید کشادہ کر کے اور آسان کر کے ذہنوں تک لا رہے ہیں علامہ تفتزانی, علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی 791 ہجری. ان کی بھی کچھ کرامت میں بتا دوں کیونکہ جب ان کی کتابوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ 791 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. یہ بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے, محدث تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے منطقی تھے, اور بہت بڑے علم کلام کے امام تھے. علم کلام میں ان کی کتاب شرح مقاصد بھی ہے, علم کلام میں ان کی کتاب شرح عقائد بھی ہے. منطق میں انہوں نے بے شمار کام کیا, فصاحت و بلاغت کے اندر انہوں نے کام کیا. مطول جیسی کتاب دیکھی ہے آپ, اور
علامہ سعد الدین تفسزانی نے اصول میں جو کام کیا وہ توضیع و تلوی ان کی کتاب ہے، بے نظیر و بے مثال کتاب ہے اصول فقہ کو سمجھنے میں، اور یہ بچے کو پڑھاتے ہیں مدرسوں میں تو بہت آخر میں، یعنی ہم نے جب اپنے استادوں سے پڑھا تو پہلے ہم نے اصول شاشی پڑھی، اس کے بعد پھر ہم نے نون الانوار پڑھی، اس کے بعد ہم نے حسامی پڑھی، اس کے بعد ہمارے استاد محترم، آج میں اس عبارت کو ان کے ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، شہید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نشتر پارک کے اندر جامع شہادت انہوں نے نوش فرمایا، جو نشتر پارک میں ملا شریف کا وہ پروگرام جو دہشت گردی کا شکار ہوا اور اس میں 62 کے قریب علماء نے جامع شہادت نوش کیا، 62 کے قریب علماء نے جامع شہادت نوش کیا، بے شمار لوگ اس میں موجود تھے، بے شمار علماء موجود تھے، بے شمار ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنما موجود تھے، خیر وہ تو اپنی منزل کو سدھارے اور پہنچے، اس لیے کہ کیا وہ پیاری موت ان کو تھی، مرنا تو سب کو ہے لیکن کیا پیاری موت تھی، کوئی سجدے میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی قیام میں تھا، اور میں نے جو بچ گئے لوگ ان کے سے میں نے خود پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، تو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھا، میں کہا ایک شخص وہ تھے کہ جو بیٹھے تھے جب دھماکہ ہوا تو زبان سے ان کے آخری جو کلمہ نکلا وہ یا رسول اللہ کا تھا، ٹھیک ہے، تصدیق کے ساتھ نمازوں میں گئے ہیں، اور شہادت بھی جو ملی ہے وہ میلاد النبی پر ملی ہے، یعنی ابھی ان کا کوئی عرس کرے یا نہ کرے، 12 ربیع الاول جب آئے گا ان کا عرس خود ہی ہو جائے گا، اور روایت میں آتا ہے کہ شہید جب جاتا ہے دنیا سے تو اسی جگہ سے اٹھتا ہے، وہی بولتے ہوئے اٹھتا ہے، وہی کرتے ہوئے اٹھتا ہے، تو اس میں میرے استاد محترم جو مجھے فخر ہے تحریر سے نعمت کے لیے کہ ہم نے اتنی بڑی شخصیت کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا، ان کی دس بوسی، ان کی پا بوسی کا شرف ہمیں حاصل ہوا، میرے استاد علامہ شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول علامہ مختار قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی علمی شخصیت تھی، ان سے ہم نے توضیع تلوی پڑھی ہے، خود بھی ان سے پڑھی ہے اور ان سے یہ باتیں سیکھی، علامہ سعد الدین تفسزانی کا میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر تاکہ ان بزرگوں کی روحیں، ان کی کرامتیں اور ان کی برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں، علامہ سعد الدین تفسزانی نے اس جملے کو آسان کیا، ہو اللہ وہ اللہ، اور سعد الدین تفسزانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو چیدہ باتیں بس وہ میں بتاتا ہوں، یہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت کن ذہن تھا، بچپن میں بہت غبی تھا، کن ذہن سے مراد بالکل کچھ یاد نہیں ہوتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کی اردو مشکل ہوتی ہے، تو میں نے کہا میں اردو کے ساتھ اس کے ساتھ آسان جملہ بھی بولتا ہوں، آسان جملے کے ساتھ آپ کو یہ مشکل جملہ بھی یاد ہو جائے، تاکہ دونوں طریقے سے، تاکہ اردو ہماری کچھ ہائی ہو اور ہم اتنی اردو ہماری مضبوط ہو جائے کہ پھر ہم کسی بھی کتاب کو پڑھ سکیں، میں یہ نہیں کہ وہ مشکل الفاظ بولتا چلا جاتا ہوں، آپ غور کیجئے گا گفتگو پر کہ جب میں مشکل الفاظ بولتا ہوں تو اس کے ساتھ سمجھانے کے لیے کوئی آسان جملہ ضرور بولتا ہوں کہ جس کے ذریعے، لیکن ساتھ میں یہ مشکل مشکل نہ کہیں، ان جملوں کو بھی آپ سن سن کے مانوس ہو جائیں، جب آپ غیروں کی زبان کو سننے کے اتنے شیدائی ہیں تو اپنی زبان کو سننے کے لیے آپ کے لیے زیادہ اشتیاق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اب آپ دیکھیے علامہ سعد الدین تفسزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچپن میں بہت کن ذہن تھا، یعنی بڑا میرا ذہن کم تھا، کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی تھی، استاذ مجھ پر بڑی سختی کرتے تھے، یاد نہیں کرتا ہے تو، اور امام ہوئے تو پھر منطق جیسی کتابوں کے امام ہوئے، کہتے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ خود بیان کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، یہ علامہ سعد، یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کہتے یہ تم کہاں سے لے گا، میں نے کہا یہ جو یہ تو میں 791 ہجری کے بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، یہ تو صدیوں سے چلا آیا ہے بزرگوں کا طریقہ، اب تمہیں یہ نعمت نہیں ملی، تم پر پھٹکار ہوئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن جنہیں یہ نعمت ملی یہ صدیوں سے تسلسل سے چیزہ چلا آیا، یہ بدمزوں سے بات کر رہا ہوں میں، اب سنیے یہاں پر، سعد الدین تفسزانی عمر بن مسعود بن عمر تفسزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب لعاب دہن میرے دہن میں ڈالا، میرے منہ میں ڈالا، تو کہتے ہیں کہ میرا حافظہ اور میں مجھے شہد کی طرح مانند ہوا، صبح جب میں پہنچا تو میں نے کتاب کو دیکھا تو ورق مجھے یاد ہو گیا، جب میں پہنچا استاذ کی خدمت میں اور جب میں سنانے لگا تو استاد کہنے لگے نہیں نہیں تو جن ہے، جو یعنی مسعود بن عمر کا لباس اڑ کر آ گیا ہے تو وہ نہیں جو کل تھا، تجھے تو دروازے کے باہر کھڑا کرنا پڑتا تھا، کہتے ہیں کہ حضور کے لعاب کی کرامت تھی کہ مجھے یہ شرف مقام عطا ہوا، مجھے قلبی طور پر ان سے بڑی محبت ہے، ایک زمانہ پہلے میں نے کوئی خواب میں دیکھا کہ علامہ سعد الدین تفسزانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے اور بڑا اونچا ان کا قد ہے، اور وہ تشریف فرمایا اور ان کا مناظرہ ہوا تھا میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ سے، دونوں سنی عالم ہیں، ایک خاص موضوع پر مسئلے پر گویا کہ مناظرہ ہوا، اور میں اس کی تفصیل نہیں ذکر کرتا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں بزرگ تشریف فرمائے اور وہ ہم نے زمانہ طالب علم میں پڑھا تھا تو وہ صورت ہمارے سامنے موجود تھی کہ علامہ میر شریف الدین جرجانی تشریف فرمائے الٹے ہاتھ پر اور دائیں جانے پر حضرت سعد الدین تفزانی ہیں، تو وہ اس طرف دیکھتے نہیں ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ وہ خاکہ ہمارے ذہن کے اندر تھا تو وہ تصویر سامنے نظر آئی، تو میں نے آپ سے برملہ مجھے یہ کہنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ حضرت میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو آپ نے شفقت سے ہاتھ ہلایا، تو یہ آپ کی کرامات میں سے ہیں اور یہ بزرگ ہیں، کل بھی محبت کی جائے تو یہ فیض بھی عطا فرماتے ہیں، تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ہو اللہ کی تشریح کرتے ایک بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ جو حضرت امام نصفی نے ذکر کیا تھا نا کہ والمحدث للعالم، عالم کو بنانے والا جو ہو اللہ وہ اللہ ہے، تو اب اس کی تشریح کرتے ہیں ہو اللہ وہ اللہ ہے تو اس کو اور آسان کرتے ہیں، شرح کر رہے ہیں، تو فرمایا وہ اللہ ہے کیا مطلب، فرمایا ای الذات الواجب الوجود، وہ اللہ ایسی ذات ہے، اب مزید اس کو کلیئر کیا، وہ اللہ ایسی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جو واجب ال، اچھا یہ جملہ سن لیا آپ نے، اس کو یاد رکھیں، اب میں اس کو آسان کرتا ہوں، واجب الوجود کا کیا مطلب ہے، واجب بمانا ضروری، وجود بمانا ہونا، وجود ہونے کو کہتے ہیں نا وجدہ یا پانا ہونا، ٹھیک ہے، تو وجود بمانا ہونا واجب مانا ضروری، تو واجب الوجود، الذات الواجب الوجود، وہ ذات وہ ہے جس کا وجود ضروری ہے، واجب الوجود کا معنی کیا ہوا، جس کا ہونا، جس کا ہونا، جس کا ہونا ضروری اور جس کا نہ ہونا محال، محال کا معنی یعنی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جس کو آپ کہتے ہیں امپوسیبل، یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، محال اس پر جامع ہے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے، اور یہ محال بھی ذات ہے، بلکہ یوں بھی کہیجئے کہ جناب یہ محال بھی ذات بھی ہے اور ممتنع بالغیر بھی ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو فرمایا واجب الوجود وہ ہے جو خود سے، ایک معنی اس کا کیا ہے جو میں نے عرض کیا، جو جس کا ہونا ضروری ہے عقلن، جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے یہ، اور دوسرا معنی واجب الوجود کا یہ ہے کہ جو خود سے ہے اور خود رہے گا، جس کا ہونا ضروری اور جس کا نہ ہونا محال، واجب الوجود جو خود سے ہے، جو خود سے ہے اور وہ واجب ہے، فرمایا الذی یکون وجودہ من ذاتہ، اس کا وجود اپنی ذات سے ہے، کسی کے دیے ہوئے سے نہیں ہے، کسی کے، اس کا ہونا خود سے ہے، ایک ایک جملے پر غور کریں، اس کا ہونا خود سے ہے، کسی کے دینے سے نہیں، ولا یحتاج الی شیء اصلا، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، یہ علامہ تفزانی نے ہو اللہ کو اور آسان کیا، امام نصفی نے اپنی جلالت میں لکھتے چلے گئے، تو اس لیے ضرور شرح کیوں لکھی جاتی ہے جب متن کو سمجھایا جائے، تو وہ انہوں نے اپنے علمی جلال میں، بس ان کا علم جیسا تھا، میں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی سنا کرتا ہوں، تو غزالی زماں ہے، اللہ ان کے تربت اقدس پر کروڑ رحمت اتارے، اور غزالی وقت ہیں، راضی دوراں ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ فکر و کرامت انہیں عطا فرمائی تھی، ملتان شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے، علامہ سعید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ جب گفتگو فرماتے عوام کے لیے تو اس کو نرم کرتے 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 علمی بحث کو نیچے لاتے، اور پھر فرماتے بس میں اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں اور نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ ایک شخص کی صلاحیت اور استعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کے گفتگو سے اس کا علم چھلکتا ہے، اس کی وعدہ بن جاتی ہے، تو یہ علامہ تفزانی نے لیکن اس کو آسان کیا اور آسان کر کے فرمایا اللہ واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے، اور اس کا وجود اس کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج، اس کو اور آسان کیا میرے امام، امام اہل سنت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کرامت سن لیجیے، شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کئی دفعہ دیدار ہوا، آپ سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد الوہاب متقی کے مرید ہیں اور ان سے آپ کو خلافت ہے مکہ شریف سے، اور سلسلہ نقشبندیہ اور مجددیہ کے اندر آپ حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں، یعنی آپ حضرت مجدد الفسانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نقشبندیہ میں پیر بھائی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اور دہلی میں آپ کا مزار مبارک ہے حضرت خواجہ باقی باللہ، اور حضرت خواجہ باقی باللہ ولایت میں وہ عظیم مرتبے پر ہیں کہ امام اہل سنت حضرت شاہ عبد العزیز محدث، میں کھول رہا ہوں ابھی، فیضان کی تھان کھل رہی ہے ابھی، یوں سمجھے فیض کا دریا کھل رہا ہے، اس کو ہم سمیٹیں گے، ٹھیک ہے؟ اب پیچھے سے پیچھے جائیں گے تاکہ یہ بات آگے سمجھ میں آئے اور مسئلہ آپ کے لیے بالکل نرم رہے اور خوشی سے آپ اس کو قبول کریں. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم سلسلہ، کیونکہ مجدد سلسلہ تو حضرت مجدد فسانی کے نام سے مشہور ہوا، سلسلہ نقشبندیہ کے یہ سرخیل ہیں، اور جن کی ظاہر سی بات ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد فسانی جن سے مرید ہوں تو وہ کتنے بڑے شیخ ہوں گے. تو حضرت مجدد، حضرت خواجہ باقی باللہ کے بارے میں حضرت امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر حوالہ انتہائی مضبوط ہوگا. تفسیر عزیزی کے اندر آپ اس بات کو سورۃ العلق کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت کے اندر کچھ مہمان آئے. جب مہمان آئے تو مہمان کو گھر میں کھلانے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں، تو کھلاتے کیا؟ پڑوس کے اندر ایک نان بائی تھا، اس کی ایک بیکری تھی اور وہ نان بنا کر بیچتا تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ وہ خواجہ صاحب کا بڑا معتقد تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ لینے کے چکر میں رہتا تھا کہ بڑا آسانی سے کوئی چیز مل جائے، خواجہ صاحب کہتے کہ نہیں تو چلا کر یہ کر، وہ کہتا نہیں بس کوئی اچھا سا راستہ مل جائے. آج اس کی قسمت کی معراج تھی، اس نے دیکھا کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں دو مہمان آئے اور گھر میں پتا تھا ان کے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جلدی سے اس نے گھی لگایا اور بڑے اچھے انداز میں اس نے گھی لگا کر بڑا خوبصورت نان بنا کر پیش کیا اور جلدی سے لے جا کر اس نے خواجہ صاحب کی خدمت میں رکھا کہ حضور یہ مہمانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے آپ اس کو قبول فرمائیں. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتا چلی، درود پاک پڑھیے، میں اس کو ذرا اور کھولتا چلا جاتا ہوں. یہاں سے ایک بات پتا چلی کہ بزرگوں کے لیے جب بھی نذرانہ ہو تو بڑا اچھا ہو. ہمارے وہاں جب ولیمے اور شادیاں ہوتے ہیں تو دس دس ڈشیں ہوتی ہیں، گیارہویں ہوتی ہیں تو ایسا گھٹیا چاول ہوتا ہے اس کے اندر، گیارہویں شریف جب کی جاتی ہے ملائی شریف، الا ماشاءاللہ اچھی جگہ، ٹھیک ہے. کبھی کبھار ہماری مسجد میں بھی دو تین ٹھیکے دار تھے تو میں نے کہا نہیں کرو جاؤ یہاں سے، اگر یہ کرنا ہے تو تمہیں کسی نے کہا کہ لوگوں پر احسان کرو؟ آپ کو لوگ بھوکے یہاں پر کھانے کے لیے آتے ہیں، کیا انہیں گھر پہ کھانا نہیں ملتا؟ یہاں پر لائن لگا کے بھوکے تم سے جو ہے یہاں پر کھانا کھائیں گے تمہارے پاس بیٹھ کر. اگر دینا ہے تم نے ولیوں کے مہمانوں کے لیے تو پھر ایسا دو جیسا اپنے بچوں کو دیتے ہو، اپنے گھروں میں دو. گھٹیا چاول کھایا نہ جائے، مرچی تیز. اگر تمہارے ولی میں اور تمہارے بچوں کی شادیوں میں اگر کھانا تیز ہو جائے تو تم باورچی کا کیا حال کرو گے؟ اور یہاں پر، اور باورچی بھی یہاں پر جو سمجھتا ہے کہ نیاز ہے تو وہ بالکل ایسے انداز میں بناتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ انتہائی درجے کا جو ہے کہ کمینگی ہے اور اس کو درست کرنی چاہیے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ یہاں پر دیکھیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نان بھائی نے کوئی باسی روٹی اٹھا کر نہیں دی، بلکہ فوراً تازے نان بنائے، کیونکہ دل جتنا تھا نا، تازے نان بنائے. اوروں کو تو ایک چمچ لگاتا تھا، یہاں پر تو چار چمچ لگا کے گھی بنایا، اور گھی لگا کر جناب جو ہے کہ جب نان پہنچائے اور کہا کہ حضور یہ آپ کے مہمانوں کے لیے ہے، تو حضرت خواجہ باقی باللہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. جب لے آیا، مہمان کھائے، چلے گئے. گزار سی بات ہے وہاں کے مہمان ایسے تو نہیں تھے کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر آ گئے یا کار میں بیٹھ کر آ گئے، تو وہاں کے مہمان تو ایسے تھے نا کہ کئی کئی دنوں کا سفر کر کے پہنچتے تھے، وہاں سواریوں کی سہولت تو نہیں تھی، تو کھانا تو ضروری ہے، تو ضروری ہے، سرکار کی سنت بھی اور ایک بندے کی ضرورت بھی ہے. تو اس اعتبار سے جب اس نان بھائی نے، بیکری والے نے جب یہ کر کے دکھا دیا، تو جب وہ چلے گئے تو حضرت خواجہ نے اس کو بلایا اور سینے سے لگایا، کہا تو نے آج میرا دل جیت لیا، یعنی میری عزت افزائی تو نے کی، کیونکہ مہمان تو میرے تھے، تیرے تو نہیں تھے، اور تو نے اگر ان کو کھلایا تو عزت تو میری بڑی ہے، آج مانگ لے جو تجھے چاہیے دے دوں گا، آج دے دوں گا. انہوں نے کہا دیکھیں حضرت، اور میں نے آج دے دوں گا، تو دو چاہیے مانگ. کہنے کا حضرت اپنے جیسا کر دو. سبحان اللہ، کیا کہا؟ پکا معتقد تھا. کہنے کا حضور اپنے جیسا کر دو. کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکا، حضور آپ نے کہا تھا، دیکھیں میں تو آپ کے نان بھائی تھا، میں تو لے آیا اور آپ کی محبت میں لایا، تو آپ نے اتنے پیار سے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں دیتے تو میں جاتا ہوں، تو بلایا ہوں. کہ اتنے کوئی اور چیز مانگی اس کا تو متحمل نہیں ہے. میرے غوث آدم نے فرمایا نا کہ میں اپنا راز اگر پہاڑوں پر ڈالوں تو پہاڑ پھٹ جائے، میں اپنا راز سمندروں پر ڈالوں تو جناب اس میں آگ لگے وہ خشک ہو جائے، جہنم پر ڈالوں تو وہ ٹھنڈی ہو جائے. وہ راز کیا ہے؟ وہ منصب ولایت اور وہ عرفان، وہ معرفت کا، وہ ایک روبدار سمندر ہے کہ جس کا ایک قطرہ بھی گرے یہ انہی کا سینہ ہوتا ہے جو اس کا متحمل ہوتا ہے، جو ذرا بھی چھلکتا نہیں، اور یہی راز ولایت ہے، یہی عرفان ولایت ہے، اور یہی اصل ولایت ہے. فرمایا نے کوئی اور مانگ لے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر کہا ٹھیک ہے، اپنے چند خلفاء کو بلایا، کہا دیکھو یہ باتیں کر رہا. تو خاموش رہے. کہا تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا اگر آپ حضرت اصرار کرتا ہے تو آپ اگر کرم فرمائیں. کہا ٹھیک ہے. خلفاء کو کہا کہ باہر جائیں. سب باہر چلے گئے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا تفصیل کر رہا ہوں. اور پھر فرمایا دروازہ بند کر. دروازہ، حضرت کی داڑھی سفید تھی، اس کی کالی تھی. حضرت کا قد لمبا تھا، اس کا چھوٹا تھا. حضرت کا جسم نحیف تھا، اس کا جسم تھوڑا فربا موٹا تھا تھوڑا وہ، ٹھیک ہے. حضرت نے لباس سفید پہنا ہوا تھا، اس نے رنگین پہنا ہوا تھا. پھر حضرت کا چہرہ اور اس کے چہرے میں کیا ہم مماثلت کر سکتے ہیں؟ اتنا واضح فرق تھا. جب دروازہ کھولا گیا نا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت کون ہے اور خواجہ وہ نان بھائی کون ہے. چہرہ ویسا، داڑھی ویسی، لباس ویسا. وہابیوں یہ گپ نہیں ہے، یہ محدثوں کے، فقہ کے، اصول کے، نظریات کے، اہل سنت کے معتقدات کا امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ لباس ایک جیسا، چہرہ ایک جیسا، کوئی فرق نہیں رہا. فرق صرف یہ تھا کہ حضرت گفتگو فرما رہے تھے اور وہ بے ہوش تھا. وہ بے ہوش تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا بولیے انتقال ہو گیا. تو یہ ہیں خواجہ باقی باللہ، اور ان کے مرید ہیں حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ. شیخ محقق کا تفسیری ترجمہ ہے، میں آگے انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت پیش کروں گا. شیخ محقق وہ مسلم شخصیت ہیں جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ شیخ جب لکھ دیتے ہیں تو حجت ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہماری وہ نظریں نہیں ہیں جو شیخ کی ہیں. تاریخ اہل حدیث کے اندر ابراہیم سیالکوٹی غیر مقلد یہ بات لکھتا ہے کہ شیخ حدیث میں اور حدیث کے مسائل کو ذکر کرنے میں اور نظریات کو ذکر کرنے میں امام ہے. شیخ کی نظر حدیث میں اتنی جتنی کسی کے نہیں ہے. جس وقت سلطنت مغلیہ کا چراغ بجھ رہا تھا، اس وقت علم حدیث کے اندر جو چراغ روشن ہوا، اور بر صغیر کے اندر، بالخصوص ہند و پاک کے اندر، جس نے رسول اللہ کی حدیث کو بچایا اور اس کو جمع کیا اور قیامت تک کے لیے آگے بڑھایا، وہ سہرا شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جا. کیونکہ اس وقت انگریزوں نے اور دیگر لوگوں نے مدارس کو ختم کر دیا تھا، اور اس وقت کی فضا ایسی بن چکی تھی کہ جناب لوگ علم دین سے دور ہو رہے تھے. شیخ محقق نے مجدد الفسانی کی تجدیدی کارنامہ لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے اکبر کے سامنے، کہ جب اس نے یہ کہا کہ جناب کوئی دین اسلام نہیں ہے، سب دین الہی ہے، سب برابر ہیں، کوئی مسلمان اور جناب جو ہے کہ کوئی ہندو نہیں ہے، سب برابر ہے، کوئی دین الہی، سب ٹھیک ہے. جب اس نے یہ بات کرنا شروع کی تو اس کے الحاد اور بے دینی اور اس کے کفر سے اسلام کو بچانے کے لیے، اس کی آمیزش سے اسلام کو پاک کرنے کے لیے، حضرت مجدد صاحب باقاعدہ عمل میدان عمل کے اندر اپنے مریدوں کے ساتھ اترے، اور نبی پاک کے اصل دین اور دل کے اصل سرمائے سنت کو بچانے کے لیے خواجہ صاحب کے دوسرے خلیفہ حضرت شیخ محقق نے گھر گھر جا کر علم حدیث کو پھیلایا اور علم حدیث کو بنایا اور بچایا. تو لہذا ہر ایک کی سند حدیث کے اندر اوپر حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کا نام آتا ہے. تو یہ اتنے بڑے امام ہیں، ہر ایک کے نزدیک مسلم ہیں، لیکن ہم سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں ان کی کتاب چاہے مدارج النبوت ہو، چاہے اشیۃ اللمعات ہو، یا ان کی عربی جو خلاصے کے طور پر مختصر مشکات کی گویا کہ شرح ملتی ہے، لمعات ہو، یا تکمیل الایمان ہو، یا اخبار الاخیار ہو، یا شرف شرف الغیب ہو، جتنی بھی کتابیں ہوں، الحمدللہ یہ عظیم ہستی ہے، ان کی کتاب میں ہر عقیدہ وہی ثابت ہوتا ہے جس کو امام احمد رضا نے ذکر کیا ہے. الحمدللہ. چاہے مسئلہ حاضر ناظر کا ہو، چاہے مسئلہ علم غیب کا ہو، چاہے مسئلہ امکان کذب کا ہو، چاہے مسئلہ کرامت کا، جو بھی ہو، ان کی کتاب میں وہ لکھا ہے جو امام احمد رضا نے لکھا ہے. اس لیے کہ سنیوں نے دین کو گڑا نہیں ہے، بلکہ دین کی تجدید کی ہے کہ پچھلوں کی بات کو صاف ستھرا کر کے آگے بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علم کلام پر، علم عقائد پر ایک بڑی مستند کتاب تکمیل الایمان، یہ مارکیٹ میں ملتی بھی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی ملتی ہے، اصل تو یہ فارسی میں تھی. تو ہو اللہ وہ اللہ ہے، کس نے کہا تھا؟ حضرت امام نصفی نے. ہو اللہ وہ اللہ ہے جس نے عالم کو پیدا فرمایا ہے، اس کو آسان کیا علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ذات کو سمجھیں آپ، جب ذات کو سمجھیں گے تو پھر ہم صفات کی طرف چلیں گے، اور صفات کے اندر پھر ہم کلام کی طرف آئیں گے، اور کلام سے پھر ہم قرآن پر بحث کریں گے. یہ پوری تفصیل چلے گی. میں چاہتا تو وہیں سے شروع کرتا. اور اس میں صفات کے اندر آگے جو صفات سلبیہ کا ہم بیان کریں گے تو اس میں خاص طور پر امکان کذب کا مسئلہ آئے گا, وہ تشریح کے ساتھ ہم آگے رہیں گے. اگر آپ سننا چاہیں تو سنیں, لیکن میں تو انشاءاللہ اسی نہج پر بولوں گا. اب توجہ رکھیں, رمضان کے علاوہ کون سا ٹائم ملے گا آپ کو بار بار آنے کا اور بولنے کا؟ اور نیٹ پر ایسی گفتگو ملتی بھی نہیں ہے, یقین ہمارے بزرگوں نے, کوئی ہم نے تیر نہیں مارا, ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, لیکن بانداز گفتگو میں یہ تقریریں نہیں موجود ہوتی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے جن کا کھاتے ہیں ان کا گائیں گے, اور بالکل جھوم کر کہیں گے یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. اور الحمدللہ یہ تحقیق اہل سنت کے پاس ہوتی ہے اور کہیں پر نہیں ہے. حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ہو اللہ وہ اللہ اس کو سمجھایا, اللہ کون ہے آپ نے سن لیا علامہ تفزانی سے, اس کو اور کلیئر کر دیا اور نرم کیا ہے. شیخ محقق میں تقریب ایمان میں فرماتے ہیں اس کا وجود واجب ہے, اس کا وجود واجب ہے یعنی ضروری ہے, وہ بذات خود قائم ہے, اسے کسی دوسری ذات کی محتاجی نہیں, کیونکہ غیر کا محتاج تو خدا ہونے کے لائق ہی نہیں. خدا کا معنی ہی خود موجود ہونے والا, اور خود آئندہ. یہ ضروری ہے کہ تمام موجودات کا سلسلہ ایسی ایک ذات, بڑی توجہ سنیے, عقلی دلیل دے رہے ہیں خدا کے ایک ہونے پر, بڑی لاجواب یہ بات امام راضی نے بھی لکھی, شیخ صاحب اس کو کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں, ذرا دیکھیے. اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے اللہ پتا چل گیا, لیکن وہ ایک ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو اللہ ہے اس کی دلیل ہے نا, لیکن وہ بہت سارے نہیں, ایک ہی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل دیتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ تمام موجودات, جو چیز وجود میں آئی ہے, تمام موجودات کا سلسلہ ایسی ایک ذات پر منتہا ہو, رک جائے اور ختم ہو جائے, جو خود موجود ہو, ورنہ یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا. یہ ایک ہونے کی دلیل پیش. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیز موجود ہے, یہ کسی چیز کے سبب سے موجود ہے, اور وہ چیز پھر ایک سبب سے موجود ہے, پھر وہ چیز پھر وہ کسی وجہ سے موجود ہے, پھر وہ چیز وہ کسی واسطے سے موجود ہے. تو یہ عالم اسباب میں ایک نہ ایک چیز کے پیچھے ایک واسطہ ہوتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کی وجہ سے موجود, آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے موجود, ٹھیک ہے. تو ہر غرض کے پیچھے ایک غرض ہے, ہر وجود کے پیچھے ایک غرض ہے, ہر وجود کے پیچھے ایک سبب ہے, پھر اس سبب کے پیچھے ایک سبب ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر فیکٹ کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے, ہر اثر کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے, ہر اثر کے پیچھے ایک جس سے وہ سبب جس سے وہ اثر ظاہر ہوتا ہے, پھر وہ سبب بھی تو خود کسی اثر سے بنتا ہے, پھر وہ اثر پھر کسی سبب سے بنتا ہے, پھر وہ سبب پھر کسی اثر سے بنتا ہے, پھر وہ اثر کسی سبب سے ہوتا ہے. تو اس کو کہیں پر روکیں گے نہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ جس ایک پر رکے گا تو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ایسا سبب ہے جس سے سارے سبب ہیں, اور وہ ایک سبب اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہے, اور وہ خدا ہے اور وہ تنہا ہے, وہ خدا ہے اور وہ تنہا ہے. تو لہذا یہ عقلن بیان فرمائی ہے کہ ورنہ اگر آپ روکیں گے نہیں تو یہ چلتا رہے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ دائرہ کھینچتے ہیں, جیومیٹری وغیرہ جب کرتے ہیں, تو ایک نقطے پر ساری دنیا گھومتی ہے اور پھر اس ایک نقطے پر وہ ختم ہوتی ہے. نقطے سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے, نقطے کے بعد سب ہوتا ہے, کیونکہ یہ سارے راستے ایک نقطے پر رکتے ہیں اور سارے راستے ایک نقطے سے جاری ہوتے ہیں. تو جس نقطے پر رک جاتے ہیں وہ وجود ضروری ہوتا ہے اور وہ ایک ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کہ اس ایک ہر سبب کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے, اس کو شاہ عبد الحق مودی صدر بھی رحمۃ اللہ نے یہاں پر سمجھایا. اب آگے چلیے, جب ہم ذات کی تعریف کو سمجھ چکے ہیں تو اب نوٹ, اللہ یہ اس میں جلالت ہے, یہ اللہ کا نام ہے, یہ بزرگی والا نام اللہ کا ہے. ذاتی نام پاک جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے, جتنی خدا کی صفات ہے اس کا جامع یہی نام ہے. اور اللہ کا نام جو جس کو کہا گیا کہ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الكماليه المستحق لجميع محامد, فرمایا یہ وہ اللہ رب العالمین کا نام مبارک ہے, علم ہے, نام ہے اللہ کا, لفظ اللہ جو اس ذات پر بولا جا رہا ہے جس کا تعارف ہوا ہے. اس ذات کا نام ہے اللہ. کیا نام ہے؟ مل کر کہیے اللہ. اس ذات کا نام اللہ ہے, اور وہ ذات کون سی جس کا نام اللہ ہے؟ جو واجب الوجود ہے. وہ کون سی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے؟ جو تمام صفات کی جامع ہے. وہ ذات کون سی ہے جو اللہ ہے, جسے اللہ کہا جا رہا ہے, جو تمام کمالات کی جامع اور تمام تعریفوں کی مستحق ذات, واجب الوجود وہ ذات ہے, اس کا عالم, اس کا نام اللہ. دل سے پڑھے نا, اللہ. تو یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے. اب میں تھوڑا سے پیچھے چلتا ہوں اور ایک بات یہاں پر میں کلیئر کرتا ہوں. حضرت شیخ محقق نے بڑی پیاری بات کی ہے, فرمایا اللہ کو خدا بھی کہتے ہیں. اس پر میری تقریر پرانی موجود ہے کہ وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, سارے اچھے نام اللہ کے اسے پکارا جائے تو اللہ کو کس نام سے پکارا جائے, یہ پوری گفتگو ہے. آپ ویب سائٹ پر جائیں گے تو سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ اللہ مل جائے گا. بچوں کو میں نے کہا اس کا ایک سیکشن بنا دیں, توحید کا, صفات کا, نبوت کا, صحابہ کا, معاملات کا, اہل بیت کا, تاکہ کسی کو ڈھونڈنے کے اندر بیٹا آسانی ہو جائے, تاکہ وہ اگر وہ الہیات میں جائے تو الہیات میں پھر اس کو توحید کی بھی بحث مل جائے, صفات کی بھی مل جائے. نظریات کے اندر باعتبار الہیات کے آ جائے تو اس میں شرک کی بحث اس کو مل جائے, اسی طرح تاکہ وہ ایک آسان ہو جائے. یوں تو سارے بیانات اس وقت جمع ہیں, اب دعا کی اس پر تیاری کر رہے ہیں تاکہ اس کو سیکشن میں تبدیل کر دیا جائے, کیونکہ تقریباً کئی سو موضوعات پر بیان الحمدللہ جمع ہو چکے ہیں. اب اس کو ہم گویا کہ کیٹیگری بنا کر اس کو الگ الگ کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر حضرت شیخ محقق نے فرمایا کہ خدا کا معنی ہے کہ خود موجود ہونے والا. خدا کا معنی کیا ہے؟ خود موجود ہونے والا. تو برے صغیر میں ایک بات یہ بھی چلی کہ اللہ کو خدا کہنا جائز ہے کہ نہیں, کیونکہ خدا کا لفظ نہ اللہ نے خود بیان فرمایا نہ رسول اللہ نے بیان فرمایا, اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کو اس نام سے پکاریں گے جس نام سے اللہ نے خود اپنے آپ کو یاد کیا یا اس کے محبوب نے یاد کیا. تو علماء نے علم کلام میں یہ بات لکھی, تفسیر وہاں پر میں صرف سردر سے عرض کر رہا ہوں, عبارات میں نے وہاں پر ساری پڑھی ہے. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے گا, اس کے لیے تین درجے ہیں. ایک تو اللہ نے خود جس نام سے خود کو یاد کیا, یا مصطفیٰ نے یاد کیا, یا پھر اسلامی لغات کے اندر اور اسلامی لغت میں وہ نام اللہ ہی کے لیے خاص ہو گیا ہو, وہ لفظ اللہ ہی کے لیے. ویسے بار ڈکشنری میں آپ میننگز دیکھتے ہیں نا, تو کسی ورڈز کی اگر آپ میننگز دیکھیں گے تو وہ ورڈز جو ہے, وہ لفظ جو ہے, وہ اسلامی لغت کے اندر صرف اگر اللہ کے لیے خاص ہو گیا ہے تو پھر اس وجہ سے آپ اس نام کو اللہ کی طرف لا سکتے ہیں. یہی بات شہزادہ امام اہل سنت سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی بے نظیر اور بے مثال اور مبارک فتاوی الفتاوی مصطفویہ کے اندر میرے امام, میرے بزرگ, ہمارے مرشد حضرت قبلہ سرکار مصطفیٰ رضا خان صاحب حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے. جو اگر شوق رکھتا تو تفصیل وہاں پر دیکھ لے فتاوی مصطفویہ میں, اور وہیں سے ہم نے ساری تفصیل گویا کے ذکر کر دی ہے. تو وہاں پر بھی حضرت سرکار مفتی اعظم ہند نے فتاوی مصطفویہ میں جب ثواب ہوا تو یہی بات فرمائی کہ خدا کا معنی خود سے ہونے کے ہیں. خود سے تو اللہ کو خدا تو کہا جائے گا لیکن میاں نہیں کہا جائے گا. اللہ کو بولو نا, ماتم کی محفل نہیں, توحید کی محفل ہے. کیا کہا جائے گا؟ میاں نہیں کہا جائے گا. تو اللہ کو خدا تو کہا جائے گا, میاں اس کو پھیلائیں. اور میں آپ کو اور بتاتا ہوں کیا نہیں, سائیں نہیں کہیں گے آپ, ٹھیک ہے, سخی نہیں کہیں گے آپ, سخی کے مقابلے میں جواد کہیں گے, سخی کے مقابلے میں. اور داتا بھی خدا کا نام نہیں ہے, داتا بھی خدا کا نام. وابیوں پہلے توحید سیکھو, پوری دنیا کے توحید سیکھو, توحید, اور دیکھو کہ خدا کو کس نام سے پکارا جاتا ہے. داتا خدا کا نام نہیں ہے, نہ لغت کے اندر ہے. داتا کا معنی سخی ہے, یہ کسی ولی کسی آدمی کو تو کہا جا سکتا ہے, خدا کو نہیں کہا جا سکتا. لیکن خدا اللہ کو ضرور کہا جا سکتا ہے, خدا اللہ کو میاں نہیں کہا جا سکتا. تھانوی صاحب اتنے بڑے آدمی تھے تو وہ اپنی کتاب میں ہر جگہ لکھتے جی میاں, اللہ میاں, تو اللہ کو میاں نہیں کہتے, کیونکہ میاں کا معنی دلال بھی ہوتا ہے, میاں کے درجنوں معنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک لفظ کے اگر کئی معنی ہوں اور اس لفظ کے اکثر معنی بے ادبی پر ہوں تو وہ خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. ایک لفظ کے کئی معنی ہوں اور کئی کے کئی کمال اور مثال سے پاک ہو تو وہ خدا کے لیے ہو سکتا ہے, جیسا لفظ خدا ہے, جیسا لفظ خدا ہے, ٹھیک ہے. اس کی تشریح ہو گئی, آگے چلتے ہیں. اب ذرا یہاں پر سنیے کہ یہاں پر وضاحت یہ کر دی گئی ہے اور اس کو میں کلیئر کر دوں جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے. اس کے بعد ایک بات یہ ذکر کی گئی تھا, الواحد والقدیم والقادر والحی, یہ ہر لفظ کے ہر گویا کے صفت کے حوالے سے اس کے اندر ایک ہی چیزیں گویا کے ثابت ہوں گی, اس کو میں کلیئر کروں گا. یہاں پر فرمایا جو تمام عالم کا خالق, الواحد, جو تمام عالم کا خالق اپنی ذات و صفات و اسماء و افعال میں اکیلا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس لیے وہ الواحد ہے. بولیے, اس لیے وہ مل کر کے, اس لیے وہ الواحد اس لیے ہے کہ اس کو کوئی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. اور یہ واحد جو ہے یہ عددی اعتبار سے نہیں ہے, یہ اپنے حقیقی معنی میں, یہ واحد حقیقی معنی میں. پہلے قرآن پڑھتے ہیں اس پر, قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 اس میں ذکر کیا گیا، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں نہیں آپ کہہ کے آپ بیٹھ کے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، تو یہ اللہ نے خود یہ صفات بیان کی ہے۔ ایک آیت قل ہو اللہ احد، دیکھیں لفظ احد آیا یہاں پر، تو فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ اسی طرح فرما لو کان فیہا آلہتا الا، اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی کائنات کے اندر رب ہوتا تو کیا ہوتا، لفسدتا، کیا ہوتا، زمین آسمان فساد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ یہ بھی اللہ کی یکتائی کی دلیل ہے، یہ عالم اگر ایک طریقے سے چل رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 91 کے اندر موجود ہے مت خذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذن لذہب کل الہ الہ بما خلق ولعلا بعضهم علی بعض۔ کیا خوبصورت دلیل اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، فرمایا اللہ نے اپنے لیے کوئی اور نہیں بنایا، کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی ہمسر اور اولاد نہیں بنائی، اور نہ ان کے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اس پر دیکھیں کلام کتنی پیاری دلیل دیتا ہے، فرما ایسا اگر ہوتا، اگر ایسا ہوتا، کافروں سے کہا گیا کہ اگر کئی خدا ہوتے اور اگر ایسا ہوتا کہ اس کی اولاد ہو تو اس وقت ہر معبود، اللہ فرماتا ہے اس وقت ہر معبود جو ہے وما کان معہ من الہ اذن لذہب کل الہ، تو اس وقت ہر معبود، اگر اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو اس وقت ہر معبود اپنی پیدا کی بھی چیز کو الگ لے جاتا۔ یہ اللہ بیان فرما، ہر معبود اپنی پیدا کی بھی چیز کو الگ لے جاتا، اور بما خلق، جو اس نے پیدا کیا، ولعلا بعضهم علی بعض، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر، گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ آپ دیکھو کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ہر بندہ، ہر معبود جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو الگ لے جاتا اور دوسری کی چیز کے اوپر اپنی چیز کو فوقیت دینے کی کوشش کرتا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ اگر کئی معبود ہوتے تو عقلاً بھی بات بیان کر دی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تو لہذا بنانے والا ایک ہی ہے۔ ایک کہیں نہیں جناب آج میرا موڈ یہ ہے کہ آج تو رات ہی رات ہوگی، دن ہی نہیں ہوگا۔ یہ کینیڈا والے، امریکہ والے، یہ ناروے اوسلو والے، یہ ناروے والے، یہ ہالینڈ والے، جہاں لمبے لمبے دن ہیں، تو جناب اگر ایسا ہوتا تو یہ پھر نظام ہر جگہ پر آتا۔ وہ بھی ایک رب ہے جس نے نظام شمسی کو اور قمری کو، اسی ایک رب نے جناب اس نظام شمسی اور قمری کو اپنے دست قدرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کئی خدا ہوتے تو پھر نظام یہ بنتا کہ جناب ایک کہتا کہ صرف راتیں ہی راتیں ہوں، دن ہو ہی نہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں پر اگر موسم کے حالات تبدیل ہوتے ہیں تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جہاں پاکستان میں کلائمیٹ اور وہ موسم ایک طریقے سے ہو سکتا ہے تو یہ موسم بھی مستقل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ کہیں جائیں تو سورج کو اتنا اٹھا کر رکھے کہ جناب مغرب کی نماز کا وقت رات کے 12 بجے تک رہے۔ آج امریکہ کے اندر یہ بحث چل رہی ہے، کینیڈا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ جناب رات کو 12 بج جاتے ہیں، سرخی ختم نہیں ہوتی آسمان سے، اور صرف جناب جو ہے کہ وہ ایک دو گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ ہالینڈ کے بارے میں مسئلہ موجود ہے کہ تراوی پڑھ رہے ہیں اور فجر کا وقت داخل ہو گیا، تراوی پڑھ رہے ہیں اور فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ تو یہ خدا کی توحید کا خوبصورت نظارہ ہے کہ جو بتایا گیا کہ وہ اس انداز میں بھی نظام شمسی کو چلاتا ہے، تاکہ تم یہ سمجھو کہ شمس اپنے دوران میں مستقل نہیں، چاند مستقل نہیں، دن مستقل نہیں، خدا نے دونوں جگہ پر اس کی جلوہ گریاں کر کے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ وہ اس طرح بھی بنا سکتا ہے اور اس طرح بھی بنا سکتا ہے۔ ایک صفت یہاں پر بیان کی گئی ہے، ایک اور فرمایا القدیم، چند منٹ رہ گئے، القدیم، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وصال 606 ہجری ہے، امام رازی کا سن وصال 606 ہجری ہے، آپ تفسیر کبیر میں اور اپنے کتاب کتاب الاربعین میں اس مسئلے کو آپ ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں القدیم ہوا عبارت عن الوجود الذی لا اول لوجودہ۔ فرمایا کہ قدیم اس کو کہتے ہیں کہ قدیم عبارت ہے، یعنی آپ کے ذہن کے مطابق کہ قدیم اس کو کہا جائے گا کہ جو ایسا وجود ہو، لا اول لوجودہ، کہ اس سے پہلے کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا اس کے وجود کے لیے کوئی اولیت نہیں ہے، اس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، کیونکہ ابتدا اس کے وجود کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، اور انتہا اس وجود کی ہوتی ہے جو بعد میں نہ ہو، اور اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ صفت قدیم اس پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ایک اور جگہ ذکر کیا ہے، فرمایا کہ العلم بأن اللہ القدیم، اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، لم یزل ازلی لیس لی وجودی اول بل اول کل شیء وقبل کل میت وحی. فرما اللہ رب العالمین وہ ہے وہ ایسا قدیم ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ جب اس نے چیزوں کو بنایا تو وہ پہلا ہوا، نہیں، وہ چیزوں کو بنانے سے پہلے بھی پہلا ہے، ٹھیک ہے. وہ قبل کل میت وحی، ہر شے سے اول ہے اور ہر مردہ و زندہ چیز سے بھی اول ہے. یعنی کہ جب اس نے وجود دیا تو اس کو اول کہا گیا، نہیں، جب اس نے چیزوں کو پیدا کیا یا چیزوں کو معدوم کیا اس سے پہلے سے وہ اول ہے، اور وہ پہلے سے ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اس کو میں آخر میں کشادہ کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، سرکار نے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا فرمائی ہے. بعید نہیں کہ میرے درس کے بارے میں مجھ سے پوچھنے کے لیے کوئی نہ آئے کہ آپ نے یہ بیان کیا تھا، لیکن اب جو دعا پڑھوں گا تو بعید نہیں کہ لائن لگ جائے کہ وہ دعا تو لکھ دیں آپ، ذرا ہم پڑھ لیں. تو اپنی ذہنی سطح تھوڑی بلند کریں آپ، تھوڑا ٹھیک ہے، لکھ کر نہیں دوں گا، درس سنیں. یہ درس سب سے بڑا وظیفہ ہے، قرض کی خلاصی کی نیت کر کے آئے آپ، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے. اپنی ذہنی سطح ذرا اوپر رکھیں آپ اور غور سے سماعت فرمائیں. یہ سارے وظائف ہی پڑھے جا رہے ہیں. حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ذکر فرمایا، اللہم انت اولو، یا اللہ تو اول ہے، لا شیء قبلک، تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اس معنی میں تو اول ہے. وانت الاخر فلا شیء بعدک، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ دیکھیے وہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، مستدرک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار نے اول کے معنی کو بھی واضح کر دیا اور آخر کے معنی کو واضح کر دیا، کہ اول با ایمانہ کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر با ایمانہ کہ اس کے بعد بولیے کوئی نہیں. اس کی ایک صفت ہے القادر، یعنی اللہ قدرت والا ہے، اور اس نے اپنی طاقت اور قدرت ساری دنیا سے، ساری دنیا کو اس سے ایجاد کیا ہے. جس طرح کہ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں بیان فرما، قل هو القادر، آپ فرما دیجئے وہی ہے جو قدرت والا ہے اور ہر شے پر قادر ہے. العلیم، یہ خدا کی صفت ہے. جس طرح کہ ابھی امام نصفی نے لکھا تھا نا، والمحدث للعالم هو الله الواحد والقديم والقادر الحی العلیم والسمیع البصیر الشیء المرید. فرما اس میں سے ایک صفت ہے العلیم، العلیم تو علیم جو صفت ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، بولے سبحان اللہ، اور ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ سے. مدثر تو کتاب نہیں لایا بیٹا، بیٹھو. العلیم وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ سے بولو، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کے لیے علم کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، یہ علماء اہل سنت کی تحریر سے سیکھے. وہابی کیا گپ مارتے ہیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اسماعیل دہلوی نے تقدیر المان نے کہا، وہ اللہ صاحب کی شان ہے جب چاہے غیب دریافت کرے. تو میں نے کہا یہ صفت جس کی علیم ہو وہ دریافت نہیں کرتا ہے. یہ آپ کو اپنی مسجدوں میں لے جاتے ہیں توحید سکھانے، اس خدا کی توحید سکھانے جس کو پہلے پتا نہیں ہوتا، اس خدا کی توحید سکھانے جو جھوٹ بول سکتا ہے اپنے دین کے حوالے، لیکن جو اللہ ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے وہ جھوٹ سے بھی پاک ہے، وہ کسی چیز کے معدوم اور جہل سے پاک ہے. وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ جانے گا، اور خود سے جانتا ہے، بغیر بتانے سے جانتا ہے، اس کو دریافت مریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہابی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا سارا جو شرک پر ہے. میں نے کہا شرک پر کہا خدا کی توحید بچانی ہے، میں نے کہا بڑی فکر ہے تمہیں خدا کی توحید کی، بہت بڑی توحید ہے تمہیں، صرف یا رسول اللہ میں توحید نظر آئی اور یہ جو بنڈل بازیاں تم نے ماری اس میں توحید نظر نہیں آتی تمہیں، کہ اس میں تمہیں کچھ سیکھنا بھی ہے کہ نہیں سیکھنا ہے. وہ جو ان کا مولوی کہہ رہے یا اللہ زمین پر آ میں تیرے بال بناؤں، میں نے کہا یہاں تمہیں کوئی فضلائے دیوبند میں کوئی ایک مفتی نہیں ہے، میں سارے دیوبندیوں سے سوال کرتا ہوں، تو اتنی بھی عقل تمہارے دماغوں میں نہیں، کوئی ایک نہیں جو کھڑے ہو کر تمہارے تبلیغی ملا کو کہے کہ خبیث تو خدا کی ناقدری کر رہا ہے کہ زمین پر آ جا. تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ مونچھیں تم نے خدا کے لیے مونڈی ہیں، یہ پجامے تم نے خدا کے لیے اوپر کیے ہیں، یہ توحید تم خدا کے لیے بیان کرتے ہو، خدا کا احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہمارے دل میں ہے، اس لیے تمہارے گریبان کو پکڑ کے تمہیں للکار رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری. یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی قدر عظمت کو جانا نہیں جیسا جاننا تھا. یہ خدا کی محبت میں توحید میں کیوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کر اور شدت سے خدا سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خدا کے لیے یہ جملے یا اللہ تو آ میں تیرے بال بناؤں یہ کروں، لیکن یہ تو مسلمان جو ہوگا وہ کہے گا کہ لئی سکم اسلی شے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے خدا کو تشبیہ دی جائے، خدا کو بولیے تشبیہ دی جائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو لہذا یہ جو العلیم وہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا رہے گا. یہ الفاظ ہمارے مختصر ہیں، تعبیر نہیں بن سکتی، لیکن بس یہی ہے کہ وہ ازلی ہے. ٹھیک ہے، اسماعیل دہلوی اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا مل گئی یہ کتاب ہے، دیکھیں یہ تفیۃ الایمان، یہ چھاپا بھی اہل حدیث غیر مقلدوں نے، المکتبۃ السلفیہ، شیش محل روڑ لاہور. ٹھیک ہے، اور کوئی دور نہیں ہے، سب نے چھاپا. اس میں بحث ہے شرک فی العلم کی برائی، یعنی سنی جو ہے نا وہ علم میں شریک کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک علم ہے کیا بلا، ذرا دیکھیے. یہ ہمیں کہتے ہیں تم اللہ کے علم میں رسول اللہ کے علم کو شامل کرتے ہو، تو ہم نے کہا پہلے علم تو بتا دو. تو اب یہ علم بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی علم غیب اللہ ہی کو ہے، سو اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو، جب چاہے کر لیجئے، جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب کی شان ہے. مگر اپنے ہی ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں سے جتنا جس کو چاہے بخش دے. سمجھ رہے آپ، یہ کہتا ہے چابی سے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کہاں سے لایا، میں نے کہا یہ دراصل قرآن کی آیت ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجیاں خدا کے پاس، اس کنجی سے انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ غیب دروازے کے اندر ہے. یہی بات انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری شرح بخاری کے اندر اسی نظریے کی طرف ہو گیا، اور اس نے یہ مثال دینے کی کوشش کی کہ باقاعدہ جیسے خزانے کو بند کر کے رکھا جاتا ہے اور تالے سے کھول کر نکالا جاتا ہے، جب تک نہ نکالیں تو جیب خالی ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں. بلکہ وہاں مفتاح بمانا متشابہات کے اعتبار سے قبضہ اور غلبہ ہے. کیا ہے بولیے؟ قبضہ اور غلبہ ہے، یعنی کہ بندو مفاتح الغیب لا یعلم الا هو، کہ غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو غیب کی کنجیوں سے مثال اس قوم کو یہ دی جا رہی ہے، کنجی اگر اس کی کنجی کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا جائے گا تو پھر تاویل، پھر وہ سارے معنی جو العلیم میں ہے، جو قدرت میں ہے، وہ حقیقی معنی میں، تو سارے صفات کا بگاڑ لازم آئے گا. تو جہاں پر ایسی بات جس کے معنی انتہائی خفا کے اندر ہو اور اس سے عقائد و نظریے کے درمیان تدبیق نہ ہو سکے، تو وہیں پر پھر امام ماجد ماتوریدی جیسی شخصیت کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں پر علامہ سعد الدین طفتزانی جیسی شخصیت کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں پر امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں پر امام للکائی جیسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں پر امام ابو شکور سالمی صاحب تمہید جیسے لوگوں کی شخصیت پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، جو اس کی تعویل کرتے ہیں اور تعویل کر کے سبحانہ کو پیش کرتے ہیں. تو وہاں سے غلبہ مراد ہے. کیا مراد ہے بولیے؟ غلبہ مراد ہے. تو فرمایا کہ العلیم وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو خدا کو غیب دریافت کرنے کی ضرورت، خدا کو غیب دریافت کرنے کی ضرورت، اور ہم وہابیوں کو کہتے ہیں ذرا قلم اٹھائیں نا، ہم نے حضور کے لیے تو صرف علم غیب کا لفظ کہا تھا، تم نے ہمیں اسلام سے باہر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تمہارے نانا نے جو یہ لکھا ہے کہ جب چاہے غیب دریافت کرے، تو ہمت ہے، کوئی سینے میں خدا کی محبت ہے، کوئی پیٹ میں حلال کا لقمہ ہے، اور اگر ہے تو بازو میں اس حلال لقمے کی طاقت ہے، تو قلم اٹھا کے فتویٰ دو کہ یہ کفر ہے، یہ بکواس ہے، یہ خدا کی صفت کے خلاف بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، جس کے دل میں خدا اپنی محبت ڈالتا ہے تو وہی ہوتا ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب نے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور ان دیگر آیتوں کے تحت لکھا ہے، یہ تو یہ تمام علوم اللہ کو حاصل ہیں. کیا لکھا انہوں نے؟ یہ تمام علوم اللہ کو حاصل ہیں. تو اس پر ایک جواب یہ سن لیجئے، اللہ کا علم حصولی نہیں ہے، لفظ ہی نہیں آتا. یہ تو چیمپئن ہے توحید سکھانے میں، اور جملہ آپ دیکھیں، یہ باریک اشارہ ہے اگر آپ سمجھیں، کہتا جی یہ سارے علوم اللہ کو حاصل ہیں. ہم نے کہا ملا جی اللہ کے علوم حصولی نہیں ہوتے، اس لیے کہ حصولی علم قصبی ہوتا ہے، اور قصبی علم حدوث پر ہوتا ہے، اور حدوث جسم کی صفت ہے، خدا حادث نہیں ہوتا، خدا حادث نہیں ہوتا. تو لہذا اور آخر میں المرید، اگر سمجھ سکیں آپ اس بات، ٹھیک ہے، اور یہ صرف اس بات پر، والذین آمنوا اشد حبا للہ وما قدر اللہ، آپ کہتے نہیں اللہ کی بات کرتے ہیں شاہ صاحب، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ رسول کا دین وہ ایک بڑی پیاری بات ہے، اس پر ایک گفتگو سنی اور میں اپنی گفتگو سے ختم کرتا ہوں. ایک نیو کراچی کا واقعہ ہے کہ ایک ہمارے سادے سے دوست ہیں قریشی قصائی، اور بڑے سادے ہوتے ہیں، اور سادوں کا ایمان بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے. سادے سادو والے نہیں، سادے شریف والے. اس لیے کہ جو سادے سادو والے ہوتے ہیں وہ بڑے فتین ہوتے ہیں، سادے بابانا دین کا محبت رکھنے والے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک سادے سادو سے ان کا اشتقاق سادو ہے، اور ایک سادے جو ہیں وہ شرافت سے ہیں. سنیے، تو ان کے پاس تبلیغی آئے، کہنے لگے جماعت میں چلو، جماعت میں چلو. کیا کہا؟ جماعت میں چلو. انہوں نے کہا کیا کریں گے جماعت میں جا کر ملا جی؟ کہنے گے اللہ رسول کی بات سنیں گے. کیا کہا مولوی نے؟ کیا کہا؟ اللہ رسول کی بات سنیں گے. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، اللہ رسول کی بات ہم سنیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا بھائی جب اللہ رسول بات کریں تو ہم کیوں سنیں؟ اس نے جو سادگی میں بڑا پیارا جواب دے دیا، نہیں سمجھا؟ لگتا ہے کیلشیم کم کھا رہے ہو تم، دماغ کام نہیں کر رہا تمہارا. اس نے سادگی میں جواب دیا اور بڑا پیارا دیا. کہنے لگا جی وہ اللہ رسول کی بات سنیں؟ کہا توبہ توبہ، اللہ رسول کی بات کو ہم درمیان میں کیوں سنیں؟ کہ جب اللہ رسول بات کریں تو ہم کیوں سنیں؟ تو مجھے جب بتایا تو میں نے اس کی پیٹ تھوپکی، میں نے کہا بڑی پیاری بات تو نے کی ہے کہ بھائی اللہ رسول کی بات ہم کیوں سنیں؟ اللہ تو جب نبی سے بات کریں تو وہ جب خاص بات تو ہم کیوں سنیں؟ تو جیسا اس کا جملہ تھا اس جملے پر اس نے پکڑ کی اس کی. اور ایک دفعہ اسی علاقے کا ایک واقعہ ہے، ایک سادے قصائی قریشی کو جو ہے وہ بھی گمراہ کر رہا تھا. کہنے کا بھائی نیاز اللہ کی ہوتی ہے، نیاز اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا ملا جی اللہ تو بے نیاز ہے. جیسا لفظ تھا اس پر گرفت ہے، آپ اس کے مفہوم میں نہ جائیں، جیسا لفظ ہے اس پر گرفت ہے. اس نے کہا اللہ تو بے نیاز ہے، اس نے تو خود کہا میں بے نیاز ہوں. ابھی جب اللہ بے نیاز ہے تو اس کی نیاز کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العالمین جس کو کمال عطا فرمایا. تو یہ میں نے چند صفات جو ضروری تھی میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کر دیا، اور علامہ سعد الدین تفسدانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کا قول آپ کی خدمت میں پیش کیا. امام ابو حفص عمر بن محمد نصفی فرماتے ہیں والمحدث للعالم هو اللہ الواحد القدیم القادر الحی العلیم السمیع البصیر الشائع المرید. اور اسی کے تشریح علامہ سعد الدین تفسدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، شرح فقہ اکبر کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، امام للکائی نے کتاب السنہ کے اندر کی، امام عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التمہید کے اندر کی ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاربعین کے اندر کی ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بعض مقامات کے اوپر اس کی خاص تشریح اور خاص تفسیر کی ہے، اور میرے امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتقد المستند کے اندر کی ہے، اور حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتقد کے اندر کی ہے. اور یہ تمام تفصیلات کو جمع کر کے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کتابوں کے ناموں کے ساتھ. تو آج یہ صفات کی بات چلی ہے، کل انشاءاللہ العزیز ہم ایک اہم موضوع کی طرف چلیں گے کہ وہ صفات جس کا سلب اللہ کے لیے ماننا ضروری ہے، جس کی نفی ماننا اللہ کے لیے، اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، تنزیہات، وہ چیز جن سے اللہ کو پاک ماننا ضروری ہے. اس کو جب ہم سن لیں گے پھر اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ زندگی رہی کہ وہ صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہے، جو صفات کمالیہ ذاتیہ ہیں، وہ آٹھ صفات وہ پڑھیں گے، اور اس صفات میں ایک صفت صفت کلام ہے، پھر ہم قرآن مخلوق اور غیر مخلوق نظریے کی طرف آ جائیں گے. تاکہ اس تشریح کے ساتھ انتہائی علمی بحث تھی، میں نے اس کو اس لیے ذات کے تسلسل کے ساتھ پیش کی، اور خاص طور پر یہ بات اگلا موضوع سنتے چلیے کہ جہاں ہم صفات سلبیہ کی طرف آئیں گے کہ نہ وہ جسم ہے، نہ وہ جوہر ہے، نہ وہ عرض ہے، نہ وہ حیز ہے، جیسا جزء لا تجزا وغیرہ کی ہماری بات، نہ وہ حیز ہے، نہ وہ مکان میں آتا ہے، نہ وہ عرض ہے کہ کسی شکل اور رنگ کے ساتھ اس کی تعبیر کی جائے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ نہ اس میں کذب ہے، نہ اس میں. اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو میرے امام نے سبحان الصبح میں جو بحث کی امکان کس پر الحمدللہ، اس کی پوری تلخیص میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. سبحان الصبح پڑھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی بڑے مشکل کتاب ہے، اور یقین فن کی کتاب ہے، اور میں تقریباً 15 دن سے اس کے ایک ایک صفحے کو فتح و رضویہ شریف سے پڑھ رہا ہوں، فتح و رضویہ 15ویں جلد سے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے لیے جو تعبیرات ہیں بیان کرنے کی اس کو جمع کر رہا ہوں، اور اس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی جو تحقیقات ہیں سبحان الصبح کے اندر، کہ جو اللہ رب العالمین کے صدق اور اللہ رب العالمین کذب سے پاک ہے، اس پر اس کو ضرور پیش کریں گے. لیکن اس زمن میں آخری یہ بات ضرور سنیے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے گزشتہ درس میں، کل کے درس میں کہا تھا نا اور میری پوری تقریر حسام الحرمین کا پس منظر دو نشستیں ہوئی ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ پر جا کر فوراً سنیں اگر ذوق رکھتے ہیں کہ یہ علم دین کی محفل ہے اور یہ علم دین کے حصول کا مہینہ ہے. حسام الحرمین کا پس منظر، اس کو ضرور آپ سنیں کہ کیوں حسام الحرمین لکھی گئی ہے. اور کل کی بات جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مضبوط کتاب تقدیس الوکیل عن توہین رشید والخلیل، جو آپ نے کتاب لکھی ہے مسئلہ امکان کذب کے رد میں اور خلیل ابو دمبیٹری کی نفی میں، اور وہ کتاب حسام الحرمین سے پہلے حرم شریف پہنچی ہے اور وہاں پر حرم شریف کے علماء نے اس کی تقریض کی تھی. اور یہ جو بحث تھی وہ اللہ رب العالمین کی عزت اور شان اور صفات سلبیہ کے حوالے سے تھی اور صفات کمالیہ کے ثبوت کے حوالے سے تھی. انشاءاللہ اس تاریخی دستاویزات کو بھی لے کے چلیں، ایک موضوع ہے لیکن الحمدللہ اس کی ہم کئی سو شاخیں آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر تمام چیزوں کا احاطہ ہو جائے، مصنفین کے نام بھی آپ کو یاد ہو جائیں، کتابوں کے نام بھی یاد ہو جائیں، ان کے حالات زندگی بھی یاد ہو جائیں، ان کی سنِ وفات بھی یاد ہو جائیں، مسئلہ بھی یاد ہو جائیں، مسئلے کی تشریحات بھی یاد ہو جائیں، اس پر جس نے خدمات پیش کی ہے وہ بھی یاد ہو جائے. مقصود صرف یہ ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کے طریقے سلیقے، ذات کے حوالے سے، صفات سلبیہ کے حوالے سے اور صفات کمالیہ کے حوالے سے اسے سمجھنے کی، قبول کرنے کی، اپنے بچوں کو بچپن سے ان تمام باتوں کو سمجھانے کی اور ان تک اسے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ دیگر موضوع اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ آپ اس میں بور نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، تاکہ مثالیں جتنی آتی چلے جائیں گی اتنی عبارت آپ سمجھتے چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.